آج الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز آٹھویں پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا. وہو الذی انشا جنات معروشات, اللہ کی قدرت, اللہ کے کمالات کا تذکرہ کہ مختلف درخت, مختلف نباتات, اس کی مختلف قسمیں اللہ اپنی قدرت سے انہیں پیدا فرماتے ہیں. پھر جانوروں کی مختلف قسمیں, پھر مشرکین کی مذمت کہ یہ اندھے بہرے ایسے مشرک ہیں کہ جانوروں کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں اور ان کی پرستش کرتے ہیں. پھر مشرکین کے نظریے کی مذمت فرمائی کہ ان کا کہنا کہ اگر اللہ کو شرک کرنا ہمارا پسند نہ ہوتا تو اللہ ہمیں ڈھیل کیوں دیتا. تو فرمایا کہ انہیں کہو کہ کوئی دلیل لے کے آؤ, حجت لے کے آؤ اپنے اس شرک پر. پھر اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا اس کی ایک فہرست بتلائی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ اللہ کا نبی اپنی امت کو کیا وصیت نامہ دے کر گیا ہے تو وہ اس قرآن کی ان تین آیتوں کو دیکھ سکتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کی طرف سے اس امت کو وصیت نامہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہے اور نبی کی مہر شدہ ہے, جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آؤ میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اللہ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ان لا تشرکو بی شیئا, کہ شرک نہ کرنا, اور اپنے والدین کے ساتھ بد سلوکی نہ کرنا بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنا, اور اپنی اولاد کو بھوک اور فقر کی وجہ سے قتل مت کرنا. ایک تو اس زمانے میں اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے کہ یہ ہمارے لیے آئندہ جا کر بوجھ بننے والے ہیں, ایک وہ بھی قتل ہے. اور مفسرین نے بتلایا کہ قتل کی ایک روحانی شکل یہ بھی ہے کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت کیے بغیر اسے آزاد ماحولوں میں اور بے دینی کے ماحول میں چھوڑ دینا, یہ بھی اولاد کا روحانی قتل ہے. تو اللہ رب العزت نے اس بات کو حرام قرار دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرو اور فقر کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرو, اور یتیموں کا مال کھانے سے منع فرمایا, اور ہر قسم کی ظاہری باطنی بے حیائی فحاشی سے دور رہنے کی تلقین فرمائی, اور فرمایا جب عہد کرو تو اسے پورا کرو, اور جب ناپ کے دو تو ناپ تول پورا کیا کرو, کسی کا حق مت کی مارو, اور عدل اور انصاف سے کام لو, چاہے اس عدل اور انصاف کا نقصان تمہارے اپنے قریبوں ہی کا کیوں نہ ہو. اور یوں اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی ہدایت فرمائی, اور فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ, اس کی اتباع کرو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے کہ یہ رسالت کا سلسلہ, نبوت کا سلسلہ کوئی نیا نہیں. حضرت آدم, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ نے تورات دی ہے, اور یہ قرآن مجید بھی اللہ کی بڑی مبارک کتاب ہے. اور اس کتاب کے بعد پھر وہ کون سی کتاب ہوگی جس کی یہ اتباع کریں گے؟ لگتا ہے یہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور ان کا مواخذہ اور ان کا احتساب کیا جائے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دین حق کو چھوڑ کر نفس اور شیطانی فریب کی وجہ سے فرقہ پرستی میں مبتلا ہو جانا, فرمایا اے نبی آپ انہیں کہہ دیں میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر اللہ کی رحمت اور شفقت کا ایک ضابطہ ہے کہ نیکی کوئی ایک کرے گا, اللہ اس کا بدلہ 10 گنا عطا فرمائیں گے. برائی کوئی کرے گا تو ایک برائی کی سزا ایک ہی ہوگی. پھر فرمایا نماز بڑھیا عبادت, قربانی بڑھیا عبادت, لیکن اللہ کو جو تم سے مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ تمہاری زندگی اور موت اللہ کی خاطر ہو. پھر آخر میں نصیحت فرمائی کہ پہلی قوموں کے بعد اللہ نے تمہیں زمین پر آباد فرمایا ہے, اور تم معاشی طور پہ آپس میں بہم تفاوت, کوئی امیر کوئی غبیر, کوئی خوشحال کوئی دنگ دست, لیکن اللہ تمہیں ازما رہا, خوشحال کو دیکھتا ہے شکر کتنا کرتا ہے, اور غریب کو دیکھتا ہے وہ صبر کتنا کرتا ہے. تو یہ فرمایا یہ زمین پر تمہاری تھوڑے دنوں کی زندگی ہے, اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے اور بڑا بخشنے والا مہربان ذات ہے. پھر سورہ آراف کا تذکرہ ہے، شروع میں اللہ کے نبی کو تسلی دی کہ قرآن کی ذمہ داری آپ کے سپرد ہم نے کی کہ اس کی تبلیغ اور اس کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، آپ دل میں تنگی نہ لگائیں، ہم آپ کے محافظ بھی، ہم آپ کے مددگار بھی ہیں۔ پھر قیامت کا منظرنامہ ذکر فرمایا کہ وہاں تول ہوگا، وزن ہوگا، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی وہ کامیاب ہو جائے گا، اور کسی کی نیکی کی ذرہ برابر بھی جسے کہیں کہ ضائع نہیں ہوگی، اللہ اس کا پورا بدلہ اسے عطا فرمائے گا۔ پھر حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ کہ اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور مسجود ملائکہ بنایا، اور شیطان نے اس پر بغاوت کا اظہار کیا کہ نسل انسانی کو میں رائے حق سے گمراہ کروں گا، اللہ رب العزت نے اس کو راندہ درگاہ جنت سے کیا، اور جنت میں حضرت آدم کی رہنے کا تذکرہ، اور اللہ نے ایک درخت کے کھانے سے منع فرمایا، شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم اور حوا اس درخت کے قریب جا پہنچے اور جنت کا لباس ان کے جسم سے اتر گیا، لیکن چونکہ انسانی فطرت میں شرم و حیا ہے تو حضرت آدم جلدی جلدی سے جنت کے درخت کے پتوں کو اپنے جسم پہ لگانے لگے، اپنی ستر ڈھانپنے لگے، تو شیطان نے انسان کے لباس پر سب سے پہلے حملہ کیا، اور آج کی شیطانی تہذیب بھی انسانوں کو برہنہ یا نیم برہنہ کرنا چاہتی ہے۔ اسلام میں ایمان کے بعد جو سب سے بڑا فریضہ ہے وہ ستر پوشی کا ہے، وہ ستر پوشی کا ہے، اور شیطان نے انسان کے اسی کمزوری پہ اور اسی چیز پہ نظر رکھ کر انسان کو آج وہ بے آبرو کرنا چاہتا ہے، اور اس شیطانی تہذیب کی جو ترقی ہے اس ترقی میں عورت کا برہنہ ہونا، نیم برہنہ ہونا، یہی اس کا ترقی کا نام ہے، اللہ رب العزت نے اس کی مذمت فرمائی۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی مانگی، اللہ کا رحم متوجہ ہوا، فرمایا اب دنیا میں جائیے، ایک مدت تک رہی ہے، وہاں اپنے معاشی اسباب اختیار کیجئے، اور ایک مدت کے بعد آپ کا پھر واپس آنا ہوگا۔ پھر اللہ نے لباس کی نعمت کا تذکرہ فرمایا کہ یہ لباس انسانی فطرت کی ضرورت ہے، ستر پوشی انسانی فطرت کی ضرورت ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے، اور لباس کا مقصد یہ ہوتا ہے ستر ڈھپی ہوئی ہو اور خوبصورت بھی لگے، ستر ڈھپی ہوا ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر مشرکین مکہ کی بری رسموں کا تذکرہ کہ وہ بیت اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، یا تو قریش سے لباس لے کر لباس میں طواف کیا کرتے تھے، یا پھر ننگا اور برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اور ان کے پاس دریج یہ تھی کہ ہمارے اباؤ اجداد بھی یہ کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ابن آدم سے کہا جب اللہ کے گھر پہ آؤ، در پہ آؤ، عبادت پہ آؤ تو اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ اسلام نہ اچھا کھانے سے، نہ اچھا پینے سے، نہ اچھا پہننے سے روکتا ہے، اسراف سے روکتا ہے، فضولیات سے روکتا ہے، اور اعتدال سے، حد تجاوز کرنے سے روکتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کے نبیوں کا آنا، فرمایا جو ان کی ہدایات پہ عمل کرے گا اس پہ کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی ان ہدایت سے رو گردانی کرے۔ پھر اللہ رب العزت کے بڑائی کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو، پھر اللہ رب العزت کی بڑائی کا تذکرہ ہے کس طرح اس نے زمین و آسمان کو مسخر فرمایا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت فرمائی کہ متکبر شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا، اور اس کا جنت میں داخل ہونا ایسا ہی محال ہے جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا محال ہے۔ پھر جنتیوں کا تذکرہ اہل ایمان کا، اللہ ان کے دلوں کی کجی کو صاف ستھرا کر کے جنت میں داخل کرے گا، کینہ کوئی نہیں ہونا، بغض کوئی نہیں ہونا، حسد کوئی نہیں ہونا، صاف دل کے ساتھ اللہ جنت میں داخل کرے گا، اور جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے، اے اللہ اگر تیرا فضل شامل حال نہ ہوتا تو ہمیں یہ صراط مستقیم کہاں ملتی، اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر جنت والے جہنمیوں سے کہیں گے ہم نے تو اپنے اللہ کا وعدہ سچ پایا ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ وہ بھی کہیں گے ہم نے بھی اللہ کا وعدہ سچا پایا ہے. درمیان میں فرشتے دیوار حائل کر دیں گے. کچھ لوگ آراف میں ہوں گے, وہ ایک جگہ ہوگی جنت اور جہنم کے درمیان, اسی نسبت سے سورت کا نام آراف ہے. جن کے نیکیاں اور بدیاں برابر ہوں گی, انتظار میں ہوں گے کب اللہ کی رحمت متوجہ ہو, ہم جنت میں داخل ہو جائیں. پھر اللہ رب العزت نے جہنمیوں کے بولوں کا تذکرہ فرمایا, وہ جنتیوں سے کہیں گے بڑے مزے کر رہے ہو, کچھ کھانے کے لیے کچھ پینے کے لیے ہمیں بھی دے دو. وہ کہیں گے اللہ نے آج یہ چیزیں کافروں پہ حرام قرار دی ہیں. جو دنیا کے اندر دین کو مزاح کیا کرتے تھے اور دنیا کی زندگی نے انہیں آخرت کے اس گھر سے غافل کر رکھا تھا اور وہ دنیا میں دین کا مذاق اڑایا کرتے تھے, اس کی مذمت فرمائی. پھر اللہ کی قدرت کہ جس اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دن میں بنایا اور سورج اور چاند اور روشنی ستارے, یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں. اہل ایمان سے کہا تم اللہ سے فریاد کرو, عاجزی سے انکساری سے اسے پکارو, زمین پہ فساد مت مچاؤ. زمین پر فساد کی ایک شکل یہ بھی ہے, انسان جب بدعمالیاں اختیار کرتا ہے زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. تو فرمایا تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے بھی زمین کا نظام خراب ہو جاتا ہے. پھر اللہ رب العزت نے حضرات انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا, کئی انبیاء کا تذکرہ ہے, سب سے پہلے حضرت نوح کا ہے. جب قوم کو اللہ کا پیغام اللہ کی توحید سنائی تو قوم کہنے لگی لگتا ہے نوح تو گمراہ ہو گیا ہے, لیکن حضرت نوح پیغمبرانہ اخلاق سے کہنے لگے, ترکی بترکی جواب نہیں دیا اور ان کی طنز اور اس تنقید کا جواب اسی انداز میں نہیں دیا, بلکہ پیغمبرانہ اخلاق میں فرمایا نانا میں تو رب کا رسول ہوں, تمہارا خیر خواہ ہوں, اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں, تم اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ. قوم نہ مانی, اللہ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ, حضرت ہود تشریف لائے اور ہود علیہ السلام نے انہیں دعوت دی, لیکن قوم نے انہیں بھی یہ کہا آپ کی عقل خراب ہو گئی ہے, آپ تو ہمیں کم عقل لگتے ہیں, نبی سب سے زیادہ روشن خیال دور اندیش اور سب سے بڑا عقل کا حصہ ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن کیسی بیہودہ قوم ہے, نبی کو کہتی ہے کم عقل ہے, لیکن نبی اخلاقی ظرف کا کمال رکھتے ہیں. اور کہنے لگے نانا میں بیوقوف نہیں ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں, تمہاری خیر خائی میں تمہیں اس گندگی سے روک رہا ہوں. قوم نہ مانی, اللہ نے اسے ہلاک کیا. قوم سمود کا تذکرہ ہے, حضرت صالح تشریف لائے, اللہ نے انہیں ایک معجزہ دیا, حاملہ اونٹنی چٹان سے نکلی, ان کے سامنے اس نے بچہ دیا اور کہا یہ اللہ کا معجزہ ہے, اسے اس کا خیال رکھنا. قوم نے اسے قتل کر دیا. حضرت صالح کا مذاق اڑایا. اتنی مضبوط قومی تھی یہ قوم سمود اور قوم عاد, پہاڑوں کے اندر محل بنایا کرتی تھی, تراش کر لمبے تڑنگے 400-400 سال تک ان کے سر کے بال سفید نہیں ہوتے تھے, کمر کا جھکنا وہ جانتے ہی نہیں تھے, گھٹنوں کا درد انہیں پتہ ہی نہیں تھا, بڑھاپا کب آنا ہے, 400 سال تک تو ان کی جوانیاں ہوا کرتی تھی, اور ایسے لمبے تڑنگے, لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو یوں لگا جیسے کھجور کے تنے کسی نے زمین سے اٹھا کر پھینکی ہوئی ہوں, یوں گلیوں میں بازاروں میں گھروں میں پڑی ہوئی, جب اللہ کی طرف سے پکڑ آئی, زلزلہ آیا, چیخ آئی, سینے پھٹ گئے, کلیجے پھٹ گئے. اللہ رب العزت نے اس نافرمان قوم کا تذکرہ فرمایا. پھر قوم لوط کا تذکرہ, جو بے حیائی اور فحاشی کی انتہا پر پہنچی ہوئی تھی, ہم جنس مرد کی مرض میں مبتلا تھی, مرد مردوں سے عورتیں عورتوں سے اپنی خواہشات کو پورا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا بدقسمتی سے یہ بیماری اس امت کے بعض افراد میں بھی آئیں گی کہ ان نساء بن نساء والرجال بالرجال, اس بے حیائی کے ارتکاب کی وجہ سے جب قوم کو حضرت لوط علیہ السلام نے سمجھایا تو قوم کہنے لگی بڑا پارسا بنا پھر رہے ہو,
نکل جاؤ ہماری بستی سے، بڑا پارسا بنا پھر رہے ہو، نکل جاؤ ہماری بستی سے۔ اور اللہ نے پھر ان پر پتھروں کی بارش فرمائی اور یوں نیست و نابود ہوئے۔ پھر قوم شعیب کا تذکرہ ہے، آپ نے اپنی قوم سے کہا ناپ تول میں کمی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی کا حق مت لو، اللہ کی پکڑ آ جائے گی۔ قوم شعیب سے قوم کہنے لگی نکل جا اپنی بستی سے یا اپنے باؤ اجداد کے رسم پہ آ جا۔ جب قوم نہ بنی اللہ نے اسے بھی ہلاک فرمایا۔ پھر اللہ نے ضابطہ فرمایا کہ جس قوم میں کوئی نبی آیا کرتا ہے اور قوم نہیں مانتی تو کبھی تو اللہ انہیں دنیا میں تکلیفیں دے کر ازمائشوں میں ڈال کر متوجہ کرتا ہے، شاید باز آ جائیں، اور کبھی اللہ انہیں خوشحالی دے کر فروانی دے کر ازمائش میں ڈالتا ہے۔ لیکن جب دو قوم دونوں شکلوں میں نہیں مانتی پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے اور سنبھلنے کی مہلت بھی نہیں ملتی۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا اگر دھرتی کے لوگ تقوی اختیار کریں، ولو ان اہل القرا آمنوا واتقوا، اگر دھرتی کے لوگ ایمان اور تقوی اختیار کر لیں تو میں زمین و آسمان کی برکتیں ان پہ نازل کر دوں گا، زمین و آسمان کی برکتیں نازل کر دوں گا، بارش اتنی برساؤں گا جتنے انہیں ضرورت ہوگی، غلہ اتنا دوں گا جتنے انہیں ضرورت ہوگی، تھوڑا ہوگا برکت وہ اتنی دوں گا کہ ان کی کفایت ہو جائے گی۔ لیکن شرط ہے ایمان ہو تقوی ہو۔ اور آج دنیا میں شاید اتنے وسائل، اتنی زراعت، اتنی کھیتیاں، اتنی ایجادات، اتنا ساز و سامان شاید اس کا تصور بھی نہیں تھا پہلے، لیکن جتنی انسان آج پریشانی میں، بے سکونی میں اور جسے کہیں کہ مصائب کا آج انسان شکار ہے، شاید اس کا بھی کبھی تصور نہیں تھا۔ اس لیے کہ ایمان کوئی نہیں، تقوی کوئی نہیں تو پھر برکت کہاں سے؟ ایمان کوئی نہیں، تقوی کوئی نہیں، پھر برکت کہاں سے؟ چیزیں بہت، سامان بہت، خواری بہت، چوکیداری بہت، لیکن ان چیزوں سے نفع کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ ضابطہ بتایا، زمین و آسمان کی مخلوق اگر تقوی اور ایمان پہ آ جائے زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دوں گا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ساری عبرت کی شکلیں ہیں رہنے والے لوگوں کے لیے جو زمین پہ رہ رہے، کہ ان حالات سے عبرت پکڑیں، پہلی قوموں کے ساتھ ان کی بدعمالیوں کا انجام، ان کی سزا کیسے ہوئی، اور فرمایا کہ ان حالات سے عبرت نہ پکڑنا یہ بھی اللہ کا ایک عذاب ہے کہ آدمی اندھا بہرا ہو جاتا ہے، حالات سے عبرت اور سبق ہی نہیں لیتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے کہ فرعون کی طرف اللہ نے انہیں بھیجا اور معجزے دے کر بھیجئے کہ لاٹھی پھینکتے اژدہا بن جاتے اور بغل سے ہاتھ نکالتے چمکنے لگ جاتا۔ قوم نے کہا جادوگر ہے، بہت بڑا جادوگر ہے، یہ زمین پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہمیں اس ملک سے جلا وطن کرنا چاہتا ہے۔ فرعون نے جادوگر اکٹھے کیے، مقابلہ ہوا، کہاں جادو معجزے کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور جادوگروں کو جب شکست ہوئی اور وہ اپنے فن میں ماہر تھے، سجدے میں گر گئے، سمجھ گئے یہ نبی اور پیغمبر ہے اور اس کا یہ عمل، یہ جادو نہیں، یہ سحر نہیں، یہ معجزہ ہے، فوراً ایمان لے کے آ گئے۔ فرعون دھمکی پہ اتر آیا، جانتے ہو اس کی سزا ہے کیا ہے؟ سولے پہ لٹکا دوں گا، الٹے ہاتھ پاؤں کو جسے کہیں کہ کاٹ لوں گا۔ عجیب ایمان اللہ رب العزت نے ان جادوگروں کو تھوڑے سے لمحے میں عطا فرمایا کیا ہوگا، تیرے سے اچھی جگہ پہ چلے جائیں گے، دنیا سے اچھی آخرت ہے اور وہاں اللہ کے ہاں زیادہ راحت و آرام مل جائے گا، تو ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے؟ ہمارا قصور صرف یہی ہے کہ ہم نے اللہ کے معجزات پر ایمان لایا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں پہ ہماری موت ہمیں عطا فرمائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ اور یہ کامیابی دیکھی تو اس کے وزراء مشیر فرعون سے کہنے لگے انہیں نہ چھوڑنا ورنہ ان کی کثرت ہو جائے گی اور یہ ہمیں جلاوطن کر دیں گے، ان کے بچوں کو قتل کر دینا، ان کو عورتوں کو اپنی باندیاں بنا لینا۔ اور اس طریقے سے قوم کی جب یہ بات تذکرے بنی اسرائیل تک پہنچے گھبرا گئی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی موسیٰ تیرے سے پہلے بھی مصائب میں تھے، تیرے آنے کے بعد بھی ازمائشوں کے اندر مبتلا ہیں، کچھ تو کر. کہا صبر کرو صبر کرو, استعینوا بالصبر, قال یا قوم استعینوا بالصبر, صبر کرو اللہ کی مدد اور نصرت آئے گی. پھر اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور فرعون کی پکڑ شروع ہوئی اور اللہ رب العزت نے اس قوم پر مختلف قسم کے قحط اور طوفان, کبھی جسے کہیں کہ مینڈکوں کا, کبھی جوؤں کا, کبھی خون کا, جس چیز کو اٹھاتے اس کے اندر جوئیں مینڈکیں خون بن جایا کرتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتے اس عذاب سے نجات دلا دے, دعا کر دے ایمان لے آئیں گے. جب بھی ایسا کرتا ایمان نہ لاتے, عہد شک نہیں کرتے, قوم نہ مانی. فرعون پر اللہ نے غرق کا عذاب بھیجا اور اس پوری قوم کو غرق کر دیا, اور اللہ نے اس کمزور قوم کو اب اس کے صبر کی وجہ سے اللہ نے زمین کا اسے وارث بنا دیا بنی اسرائیل کو. اور ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ صبر صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں, جو قوم بھی جس زمانے میں صبر اور مستقل مزاجی سے کام کرے گی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ایسی اس کے ساتھ آئے گی. بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا جب خوشحال ہو گئی, کامیاب ہو گئی, فراوانی ہو گئی, تو وہی خوشحال قوم کی بیماریاں اس کے اندر بھی آ گئیں, جاہلیت کی باتیں اس کے اندر بھی آ گئیں. جب دریا عبور کیا اور قوم کو کسی کو دیکھا کہ وہ معبودوں کی پرستش کر رہے, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کوئی ہمارا بھی ایسا ہی معبود بنا دے جسے ہم دیکھ کر اس کی عبادت کریں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تم پرلے درجے کے جاہل ہو, بڑی ہی جاہلیت کی باتیں کر رہے ہو, اللہ نے تم پہ اتنا احسان کیا ہے کہ تمہیں فرعون کے عذاب سے نجات دیا, تمہاری بیٹیوں کو بچا لیا, اور تمہیں اللہ رب العزت نے سمندر اور دریا سے عبور کرا دیا, اور تم پھر اسی غیر خدا کی پرستش کے لیے مانگ رہے ہو اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنا دوں جس نے تم پر اتنے تمہیں فضل فرمایا. پھر اللہ رب جب اس قوم کو اطمینان ہوا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگی کہ کوئی دستور زندگی کے لیے کتاب تو لے کے آؤ. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فریاد کی اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا, 40 دن تک وہاں رہے, اللہ نے تورات دے دی. جب تورات لے کر واپس آئے قوم پرستش میں پڑ گئی, شرک میں پڑ گئی اور بچھڑے کی عبادت کرنے لگ گئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹ بھائی کو ڈانٹا کہ تم نے انہیں سمجھایا کیوں نہیں, روکا کیوں نہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھائی کہنے لگا میں کمزور تھا, یہ بڑی زیادتیاں کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا, اللہ سے فریاد کی, اور پھر اللہ رب العزت نے اس قوم کے پر جو احسانات فرمائے کہ اسے 12 جماعتوں میں تقسیم کیا, پھر ان کے لیے 12 چشمے جاری کر دیے, آسمان سے بادل کو ان کے لیے سایہ بنا دیا, اور من اور سلوہ پکے پکائے کھانے ان کے پاس آئے. لیکن یہ اللہ کی ناشکری کرنے لگ گئی اور اللہ کے حکموں میں زیادتیاں کرنے لگ گئی. ہفتے کے دن اللہ نے عبادت کے لیے مقرر کیا, اس دن بھی اپنے معاملات سے باز نہ آئے. پھر اللہ نے انہیں خنزیر بنا دیا, بندر بنا دیا. چند دن تک یہ زندہ رہے, پھر ان پر موت طاری ہو گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو بھی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے گا, نماز قائم کرے گا, اللہ کی اطاعت کرے گا, اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں کرے گا. اللہ بھائی عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا اللہ, نستغفرک و نتوب الیک.